बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हजरात, मोरखा 11 जून 1999, मस्जिद दारुस्सलाम बागे जना लाहौर, जनाब अमीर तंजीम इस्लामी डॉक्टर सरार अहमद साहब के खिताब जुमा का उन्वान, कार रिसालत की इब्तदा और इंतहा। शुक्रिया।
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين। حضرات، آج سفر المظفر سن 1420 ہجری کی 26 تاریخ ہے، گویا کہ اب ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور یہ ماہ ربیع الاول جو ہے ہمارے ہاں بالعموم سیرت النبی علیہ صاحب الصلات والسلام کے بیان پر، اس موضوع پر تقاریر، تقریبات، خطبات جمعہ بکثرت ہوتے ہیں۔ میرا اپنا معاملہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً 20-21 سال قبل، جبکہ میں ابھی ماڈل ٹاؤن میں منتقل ہوا تھا قرآن اکیڈمی میں، میں نے ماڈل ٹاؤن کی 11 مسجدوں میں ہر جمعے کو ایک خطاب کیا تھا سیرت النبی کے موضوع پر، لیکن وہ سلسلے وار تھا۔ حضور کی حیات طیبہ کا ابتدائی دور، جس میں کہ بچپن کے حالات و واقعات تھے، پھر حضور کی جوانی کا دور، پھر یہ کہ قریب ظہور نبوت وہ جو زمانہ ہے اس کے حالات، پھر مکی دور، پھر مدنی دور کے مختلف مراحل، اور پھر اس کے زمینے کے طور پر خلافت راشدہ۔ ان موضوعات پر 11 تقاریر میری ہوئی تھی، جن کے کیسٹ اب بھی موجود ہیں۔ پھر یہ کہ 1984 میں اسی جگہ پر مسلسل 11 ہی خطبات جمعہ میں نے دیے تھے، وہ خطابات جو ہوئے تھے وہ جمعے میں نہیں تھے بلکہ وہ شام کو ہوتے تھے، جمعے کی شام کو، یہ خطبات جمعہ تھے جو اب منہج انقلاب نبوی کی شکل میں کتابی صورت میں موجود ہیں۔ ان میں میں نے سیرت النبی کا تجزیہ کیا ہے اس اعتبار سے کہ حضور کا جو انقلابی عمل تھا، آپ کی جو انقلابی جدوجہد تھی، وہ کن مراحل سے ہو کر گزری۔ بہرحال اس پہلو سے میں، اور شاید یاد ہو آپ کو کہ پاکستان ٹی وی پر بھی ایک سال ربیع الاول کے 12 دنوں تک روزانہ ایک میرا خطاب نشر ہوتا رہا تھا، وہ بھی رسول کامل کے نام سے، اب تبا شدہ موجود تھے۔ بہرحال میں نے ان کے حوالے سے یہ سمجھا کہ سیرت کے موضوع پر جو کچھ میرے پاس ہے میں بیان کر چکا ہوں۔ اب ایسا تو ہوتا ہے کہ کہیں میں باہر گیا کسی اور جگہ پر، مثلاً ابھی انگلستان میں ایک تقریر مجھے سیرت النبی کے موضوع پر ایک جلسے میں کرنی ہوئی، وہاں ظاہر بات ہے کہ ایک مجموعی سی بات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ بہرحال آج مجھے خیال آیا ہے کہ میں اس ربیع الاول کے حوالے سے کار رسالت علی صاحب الصلات والسلام، کار رسالت، اس کے دو پہلو آپ کے سامنے بیان کروں کہ اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے اور منتہائے مقصود کیا ہے، اور اس کے لیے سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیات کفایت کرتی ہے، نہایت جامع۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا، یہ بات میں نے کئی مرتبہ پہلے بیان کی ہے، کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا ہے سورہ علق کی 5 آیات جو پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی، اور وہاں لفظ آغاز درست نہیں ہے، نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبوت کا آغاز کسی خاص تاریخ سے نہیں ہوتا، بلکہ حضور نے تو فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم کی تخلیق کے لیے پانی اور مٹی کو گھولا جا رہا تھا آپس میں، بین الماء والطین، میں اس وقت میں کل تو نبی ہے۔ اس لیے ہم کہیں گے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے جب غار حرا میں حضور پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ ہے سورہ علق کی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ لیکن آپ کی رسالت کا آغاز ہوا، یہاں جان بوجھ کر لفظ آغاز میں استعمال کر رہا ہوں، نبوت کا ظہور ہوا، رسالت کا آغاز ہوا، وہ سورہ مدثر کی آیات. اب یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر، کار رسالت کا جو آغاز ہے اور جس زمانے میں کہ یوں سمجھیے کہ حضور نے اپنے اس مشن کی ابتدا کی گئی، اس وقت کے کیا حالات تھے اور اس وقت کیا خصوصی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو ملے، اس موضوع پر حسین ترین جوڑا ہے سورہ مزمل سورہ مدثر. ان دونوں کا جو پہلا لفظ ہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، ان دونوں کا ایک خاص معنوی پس منظر ہے. ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز وحی یا ظہور نبوت سے کچھ عرصہ قبل ایک ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ جس میں غور و فکر، سوچ بچار، تفکر و اعتبار، آپ اس میں مشغول رہتے تھے. چنانچہ جو بدء الوحی کے موضوع پر حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اور حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ظاہر بات ہے کہ انہیں تو حضور ہی نے بتایا ہوگا، ان کے تو ہوش کا یا شعور کا وہ زمانہ نہیں ہے. تو اس وقت جو بات، بلکہ شاید اس وقت ان کی پیدائش بھی نہ ہوئی ہو جبکہ حضور پر نبوت کا آغاز ہوا ہے، تو اس کے حالات جو ہے حضور نے بعد میں بتائے ہوں گے، جن کو کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا. فلما بلغ اربعین سنۃ حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار الحراء یتحنث فیہ. جب آپ کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، ملنا جلنا، لوگوں سے گفتگو یہ نہیں، علیحدگی میں بیٹھ کر غور و فکر، سوچ بچار. اس غور و فکر اور سوچ بچار کا نقطۂ عروج ہے کہ کئی کئی دن متواتر آپ غار حرا میں تشریف رکھتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ کر دیتی تھی توشا، آپ کئی کئی دن متواتر وہیں پر مقیم رہتے تھے اور وہاں کیا کرتے تھے. یہ تحنس فی حدیث کے الفاظ تو یہ ہے، تحنس جو ہے ہنس سے بنا، ہنس کے معنی ہے گناہ، اور تحنس باب تفاعل گویا کہ اس کو دور کرنا، ہٹانا. اب ظاہر بات ہے کہ اس کا مفہوم حضور کے لیے کیا ہوگا، عام طور پر عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی مذہبی مزاج کا شخص جو ہے وہ کوئی عبادت کرتا ہے اپنے خاص طریقے پر، یہودی اپنے طریقے پر کرے گا اور کسی مذہب کا پیروکار ہوگا وہ اپنے طریقے پر کرے گا، اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ نفس، گویا کہ اپنے آپ کو پاک کرنا. اگر کوئی غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، کوئی سابقہ زندگی میں کوئی اس طرح کی تقصیرات ہو گئی ہیں، تو اس کے اثرات کو ظاہر کرنا، دھونا، اپنے آپ کو پاک کرنا. لیکن حضور کے لیے استعمال کیا ہوں گے؟ اس پر پھر شارحین حدیث کا جو ہے تقریباً اجماع ہے کہ کان صفت و تعبد ہی فی غار حراء التفکر والاعتبار، آپ کی جو عبادت تھی غار حراء میں وہ غور و فکر پر مشتمل تھی. جیسے کہ ایک اور بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ امر علی ربی بتسعین، مجھے میرے رب نے 9 باتوں کا حکم دیا ہے. اور یہ سمجھیے کہ انسانی اخلاق کی جو معراج ہو سکتی ہے، جو سب سے اونچی منزل ہو سکتی ہے، ان 9 چیزوں کا وہاں تذکرہ جو کیا گیا وہ اس اعتبار سے. اسی میں یہ آیا ہے مَن یکون نطقی ذکرا وصمتی فکرا ونظری عبرا، 3 چیزیں یہ بھی کہ میرا خاموش ہونا جو ہے وہ اعتبار، غور و فکر، سوچ بچار پر مشتمل ہو، میں بات کروں تو اس میں اللہ کا ذکر ہو، اور میں دیکھوں اگر کسی چیز کو تو اس سے بھی عبرت حاصل کروں. یہ 3 چیزیں حضور نے اس حدیث میں جمع کی. تو یہ اعتبار جو ہے، اعتبار کسے کہتے ہیں؟ عبور سے، دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ پہنچ گئے، یہ عبور ہے. تو عبرا اس سے آتا ہے کسی ایک شے کو دیکھ کر کسی اور شے کی طرف ذہن کا منتقل ہو جانا، گویا کہ ایک ہے کسی شے کی حقیقت اور ایک ہے اس کا ظاہر، ظاہر کو دیکھ کر حقیقت کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ اعتبار ہے. اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا ہے؟ اگر تو آپ حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر حیوانوں کی طرح کا دیکھنا ہے. ایک کتے اور بلے کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے, مجھے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہو جانا چاہیے. یہ اگر انسان نے بھی دیکھ لیا تو کون سی بڑی بات ہے. لیکن حقیقت الاشیاء, جیسا کہ حضور نے آپ کی ایک مشہور دعا بھی ہے, رب ارنی حقیقت الاشیاء کما لیا, پروردگار مجھے تو تمام اشیاء کی اصل حقیقت دکھا جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں. جو کچھ نظر آتی ہے ہے کواکب, کچھ نظر آتے ہیں کچھ, تو کوئی شے حقیقت جو ہے اس کی کچھ اور ہوتی ہے, نظر کچھ اور آ رہی ہے. تو ارنی حقیقت الاشیاء کما لیا, مجھے تو دکھا تمام اشیاء کی اصل حقیقت جیسے کہ وہ فی نفس ہی یا فی نفسہا ہیں, ان کی اصل حقیقت. تو یہ تفکر اعتبار حضور کرتے تھے غار حرا میں. اسی اثنا میں پھر وہ واقعہ پیش آیا, حضرت جبرائیل آئے, پہلی وحی آ گئی. تو غور و فکر کی حالت میں عرب کا یہ عام رواج تھا, آج بھی ہے. اگر آپ پر کوئی فکر جو ہے, کوئی غالب آئی ہوئی ہے, کوئی کسی شے کی تشویش ہے, کسی چیز سے غور و فکر, آپ علیحدہ ہو جائیں گے, بیٹھیں گے. اور عرب یہ کرتے تھے کہ اپنی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ لیتے تھے, بیٹھے ہوئے بھی ہیں تو جیسے اکڑو بیٹھ گئے ہیں, چادر کو اپنے گرد ایک ٹینٹ کی شکل کے اندر تانگ لیا ہے تاکہ خارج کی دنیا سے اب آپ منقطع ہو گئے. اب آپ اپنے اندر ہی غور و فکر میں, جو بھی غلطہ ہو پیچا ہونا ہے اندر ہی اندر. اسی طریقے سے یہ ہوتا تھا کہ چادر لی اور اوڑھ کے لیٹ گئے, کمبل لیا اوڑھ کر لیٹ گئے. ان دونوں میں یہی انداز ہے, یا ایھا المدمل یا ایھا المدثر, اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے, اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے. یہ جو ابتدائی آپ کی غور و فکر کی کیفیت تھی, اس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, اس پر دو چیزوں کا اضافہ ہو گیا تھا وہی کہی وہی کے آنے کے بعد. ایک تو یہ کہ پہلی مرتبہ عالم بشریت کی ملاقات ہوئی تھی عالم ملکیت, حضور بشر کے عالم بشریت سے آپ کا تعلق تھا. حضرت جبرائیل ملک ہے اور ملائکہ کے سر خیل ہے, یہ عالم ملکیت, ان دونوں کا اتصال پہلی مرتبہ ہوا تھا. تو اس سے بھی آپ کی طبیعت کے اندر, جس کو ہم کہیں گے کہ جذباتی ہیجان کی کیفیت تھی, ایک بالکل نیا تجربہ ہے, ایک نئی صورتحال جو ہے وہ درپیش ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی آپ کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا, کہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے میرے کاندھے پر, اس کے کیا اب نتائج نکلیں گے, کیا حالات سامنے آئیں گے. اسی میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ نے فرمایا اپنی زوجہ محترمہ سے کہ مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے, خشی تو علی نفسی, مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی آپ کو, یہ ان کی عظمت پر دلالت کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ تو غریبوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں, یتیموں کی مدد کرتے ہیں, بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ کو تو اللہ نے ان اوصاف جلیلہ سے جو ہے متصل کیا, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پھر لیکن چونکہ آپ کی تشویش تھی, جب آپ آئے ہیں پہلی وحی کے بعد جو ہے, تو آپ کو بخار جو چڑھ گیا تھا اور آپ کے جسم پر کپ کپی کاری تھی اور آپ لیٹ گئے ہیں, تو آپ نے فرمایا غم لونی مجھے کمبل اڑا دو, اور اسی عالم میں آپ نے کہا تھا کشی تو اعلیٰ نفسی. لیکن پھر یہ کہ ایک موقع پر ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئے, اور وہ چونکہ ایک بہت بڑے عالم تھے, تھے تو مکے ہی کے رہنے والے قرشی تھے اور قریبی عزیز تھے حضرت خدیجہ کے. لیکن یہ کہ تلاش حقیقت میں وہ شام جا پہنچے تھے, جا کے انہوں نے نصرانیت اختیار کر لی تھی, اس لیے کہ حضور کی بعثت سے پہلے جو دین تھا دین مسیح تھا علیہ الصلاۃ والسلام, وہ یا کہ اصل اسلام جو ہے وہ سب انہوں نے اختیار کر لیا. اور پھر اتنی انہوں نے مہارت حاصل کر لی, عبرانی زبان سیکھی, کانا یکتب التورات بالعبرانیہ, کہ اب وہ تورات لکھا کرتے تھے اصل عبرانی زبان میں. وہ ورقہ ابن نوفل تو بہت بوڑھے ہو چکے تھے, ان کے پاس جب حضور گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کیا بھتیجے کیا دیکھتے ہو, مجھے بتاؤ تمہارا کیا تجربہ ہوا, کیا ماجرا ہوا. حضور نے جب بیان کیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو پہلے موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا, وہ یا کہ تمہیں بھی وہی اسی نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے جس سے کہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سرفراز کیے گئے تھے. اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ تمہاری قوم تمہیں اس شہر مکے سے نکال باہر کرے گی. تو حضور حیران ہوئے, اب آپ مخرے جئیے ہو, کیا کہہ رہے ہیں آپ, کیا مجھے یہ لوگ مکے والے یہاں سے نکال دیں گے, مجھ سے محبت کرتے ہیں, میرے قدموں تلے اپنی آنکھیں بچھاتے ہیں, صادق امین اور الامین کے خطابات انہوں نے مجھے دیے ہیں، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، کیا یہ مجھے یہاں سے نکال باہر کریں گے؟ ان کا ہاں، یہ معاملہ جس شخص پر بھی آیا ہے یہ ذمہ داری، یہ نبوت اور رسالت کی، تو اس کی قوم اس کے دشمن ہو گئی، یہ ہو کر گئے۔ تو بہرحال یہ جو تشویشیں جو آپ کو میں نے اس کو تین اس کے صفحوں میں بیان کیا ہے، ایک تو پہلی تشویش تھی غور و فکر تفکر ہے کہ فلسفیانہ سوچ بچار، یہ گنبد بیدر کیا ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، زندگی کی کیا حقیقت ہے، اور خاص طور پر یہ بات کہ دنیا میں ظلم کیوں ہے، طغیانی کیوں ہے، لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کیوں کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کیوں مارتے ہیں۔ چنانچہ سورہ علق کی جو پانچ ابتدائی آیات ہیں اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی سوال کا جواب دیا، کلا ان انسان استغنا ان الی ربک رجعا، انسان زیادتی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، کیوں؟ وہ دیکھتا کہ کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی پکڑتا نہیں، میں نے جھوٹ بولا کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میری زبان پر چھالا بھی نہیں پڑا، میں نے فلاں کا مال ہڑپ کر لیا کوئی مجھے پیٹ میں درد بھی نہیں ہوا، میں نے یہ کیا مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو چونکہ جو مورل لا ہے، اخلاقی قانون، وہ اس دنیا میں وہ انفورس نہیں ہے، یہاں تو فزیکل لا تو ہے، آپ اگر زہر کھائیں گے مر جائیں گے، انگارہ زبان پر رکھیں گے زبان جل جائے گی، لیکن یہ کہ یتیم کا مال ہڑپ کر جائیں کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو جو ہونا ہے آخرت میں ہونا ہے، وہاں جا کے معلوم ہوگا کہ یہ آگ کے انگارے ہی تھے جو آپ نے اپنے پیٹ میں بھرے تھے، اور وہاں ان کی اصل حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کلا ان انسان یتوا راہ استغنا، وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو آزاد کہ کوئی پکڑ نہیں ہوتی، ان الی ربک رجعا، اور اس کا علاج صرف ایک ہے کہ انسان کو یہ حقیقت معلوم ہو جائے، اس پر اسے یقین ہو جائے کہ تیرے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، حساب کتاب ہوگا، محاسبہ ہوگا، جزا و سزا کے معاملات ہوگا۔ بہرحال یہ جو صورت حال تھی جو میں نے اس کی آیا کہ یہ تشویش، اس میں جو فلسفیانہ غور و فکر کا مرحلہ تھا، پھر عالم بشریت اور عالم ملکیت کی پہلی ملاقات سے کچھ جذباتی کیفیات تھیں، پھر یہ کہ ذمہ داری کا بوجھ جو حضور محسوس کر رہے تھے، اس میں آپ بس کمبل لیا اور لیٹ گئے، لحاف میں منہ چھپایا اور غور و فکر کے اندر جو ہے وہ آپ پورے طور سے مصروف ہو گئے۔ ان حالات میں یہ آیا، یا ایھا المدثر قم، یا ایھا المزمل قم، یعنی اب یہ غور و فکر اور تشویش اور سوچ بچار، اب گوشہ نشینی، یہ دور اب ختم ہونا چاہیے، اے نبی اب آپ اپنی کمر ہمت کو کس لیں، کھڑے ہو جائیں۔ لیکن یہ کھڑے ہونا دو طرح کا ہے، ایک قیام اللیل ہے، رات کو کھڑے رہنا ہے تاکہ قرآن کو اپنے اندر جذب کرو، ہیمر کرو، اتارو، قم اللیل الا قلیلا، نصفہ وانقص منہ قلیلا، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بہت بھاری بات آپ پر آنے والی ہے، وہ بھاری بات ہے جو اگلی سورہ مدثر میں آ رہی ہے، اس بھاری بات کے لیے تیاری کرنے کے لیے آپ کو، اگرچہ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اگرچہ ویسے تو اخلاق فاضلہ جو ہیں ان کی انتہائی بلندیوں پر آپ فائز ہیں، انسانیت کی معراج پر تو پہلے سے ہیں، لیکن اس کار رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے آپ کو اپنی روح کے اندر ایک نئی توانائی، نئی قوت پیدا کرنی ہوگی، اور اس روح کی توانائی اور قوت، اس کے لیے قرآن، اس کو اتارو، جذب کرو، کیوں جہاں در رفت جہاں دیگر شبد، جہاں سو دیگر سو جہاں دیگر شبد، جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے، اور جب اندر انقلاب آ جائے تو اس کے لیے تو گویا پوری دنیا بدل گئی، اور یہی گویا کہ جو اندرونی انقلاب ہے انسانوں کا، وہی عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اوپر اوپر کی باتیں ہوں، سطحی باتیں ہوں، میرے اپنے دل میں اتنی ہوئی بات نہیں ہے اور میں لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ اچٹ جائے گی، ان کے دلوں میں بھی اترے گی نہیں، وہ تو وہی بات دوسروں کے دل میں اترے گی جو میرے اپنے دل میں اتری ہوئی ہے اور میرے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہو، از دل خیزت بس دل ریزت، اگر میرے اپنے دل کے اندر وہ کیفیت راسخ نہیں ہے، صرف زبان ہی کچھ کہہ رہی ہے، بیان کر رہی ہے، کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں، یاد کر لی ہیں، رٹا لگا لی ہیں اور ان کو بیان کر رہا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے تو یہ ہے کہ وہ خود آپ کے قلب کے اندر گہری اتر چکی ہے۔ لہذا اے محمد، راتوں کو کھڑے رہا کرو، کم سے کم تہائی شب، نصف شب تو عام رکھو معمول, اور دو تہائی شب بھی ہو جائے تو بھی اچھا ہے. نور اللہ نور قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اب یہ تو ہے قیام اللیل, اور قیام النہار کیا ہے؟ دن کے وقت کا قیام کیا ہے؟ قم فانذر وربك فكبر, کھڑے ہو جاؤ, قبر کس لو اور انذار کرو, لوگوں کو خبردار کرو. یہ ہے در حقیقت میری آج کی گفتگو کا اصل موضوع, کہ کار رسالت کا نقطۂ آغاز ہے انذار. انذار کس ہے؟ کا آخرت کا. لوگوں ہوش میں آؤ, یہ نہ سمجھو جیسے حیوانات کی طرح چر چگ رہے ہیں اور جو بھی ہوا افزائش سے نسل بھی ہو گئی, پھر مر گئے, ختم ہو گئے, کوئی حساب کتاب نہیں, کوئی جزا و سزا نہیں, کچھ نہیں. تم انسان ہو, تمہارا معاملہ مختلف ہے, تمہیں سب کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا, اور ایک ایک عمل تمہارا اور ایک ایک قول جو تمہاری زبان سے نکلا ہے اس کا پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا اور اس کا پورا حساب کتاب ہوگا, جواب طلبی ہوگی, محاسبہ ہوگا, اور پھر اس کے نتائج نکلیں گے. اور وہ زندگی جو ہے پھر وہ آخرت کی زندگی ابدی ہے, ہمیشہ کی, اس کا کوئی اختتام نہیں. یہ زندگی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ زندگی تو کھیل کود ہے, جیسے آج جی ڈرامہ ہوتا ہے 3 گھنٹے کا ہوا, آپ نے فلم کوئی دیکھی 3 گھنٹے کی, ان میں کوئی بادشاہ ہے, کوئی فقیر ہے, وہ ظاہر بات ہے وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں, وہ بادشاہ بھی حقیقت میں تو بادشاہ نہیں ہے, اس کو پہنا دیے وہ کپڑے بادشاہ والے تو بادشاہ نظر آ رہا ہے, اور وہ فقیر جو ہے اسے فقیر کی گجری پہنا دی ہے, وہ فقیر نظر آ رہا ہے. وہ ڈرامہ ختم ہوگا یا وہ ایکٹنگ کا وہ سین ختم ہوگا, اس کے بعد آ کے وہ کپڑے بدلیں گے, نہ وہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ وہ فقیر فقیر. تو یہ دنیا کی کیفیت تو یہ ہے صرف, کہ یہ بل حیات دنیا الا لہو و لعب, کھیل کود کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. اگر آخرت کے مقابلے میں رکھو گے اسے, بل حیات دنیا الا متاع الغرور, بلکہ یہ تو دھوکے کی کٹی ہے, دھوکے کا سامان ہے. اگر تمہیں آخرت سے غافل کر دے, اگر اپنے اندر گم کر دے, تم دنیا ہی میں مگن ہو جاؤ اور گم ہو جاؤ, جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہتا ہے لیکن دنیا سے بالا تر رہتا ہے, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں, میں دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا پرستار نہیں ہوں, دنیا کا طالب نہیں ہوں. یہ تو بالکل ایک کیفیت ہے کہ بہرحال یہ سفر کی حیثیت سے اس زندگی کو, یہ سفر کو طے تو کرنا ہے, اللہ نے بھیجا ہے, یہاں سے فرار کی تو اجازت نہیں ہے. خودکشی حرام موت ہے, بہت بڑا گناہ ہے. جب تک اللہ رکھنا چاہتا ہے دار الامتحان میں آپ کو رہنا ہے. یہ جو ہمارے ہاں اس وقت خودکشیوں پہ ایک چل رہا ہے معاملہ, جہاں لوگ صرف اس کے ایک پہلو کو دیکھ رہے ہیں, یعنی یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ہمارے معاشی حالات بہت خراب ہیں, عوام کی واقعہ ہے کہ زندگی جو ہے اجیرن ہو گئی ہے, حالات جو ہیں وہ ایسے ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ حقیقت میں اب آخرت سے اور دین سے اتنی بے توجہی ہو چکی ہے کہ انسان حرام موت کو جو ہے وہ سینے سے لگا رہا ہے, اسے یہ اندازہ ہی نہیں کہ یہ میں موت جو میں نے اس بھائی بھوک ہے, فاقہ ہے, بچہ بلک رہا ہے, ٹھیک ہے, شاید کچھ محنت کرو گے, کہیں جاؤ گے, بچے کے لیے دودھ لے آؤ گے, اگر تم نے زندگی اس طریقے سے ختم کر لی تو ہمیشہ ہمیشہ یہ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے. وہ تو ایک حضور کے ساتھ جنگ کرنے والے کا معاملہ, کہ حضور کے ساتھ ہو کر کافروں سے جنگ کرتا ہوا مارا گیا تو ہونے کا شہید ہو گیا اور جنت پہ پہنچ گیا. حضور نے فرمایا نہیں, میں نے تو اسے دیکھا ہے دوزخ میں. اب اس کی تحقیق کی گئی, معاملہ کیا ہوا تو پتا چلا کہ زخمی ہو گیا تھا, اور زخمی اس طرح کا ہوا تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا زخموں کا درد, تو اس نے خودکشی کر دی. اس خودکشی کی وجہ سے وہ شخص کہ جو قتال فی سبیل اللہ کے لیے گھر سے نکلا تھا, محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہا ہے, اور وہاں اس کی جان خودکشی کی وجہ سے جہنم میں گیا. یہ موت جو ہے, حالات کیسے بھی ہوں, حالات اللہ بدل بھی دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ اصل میں یہ پہلو ہمارے لیے زیادہ تشویشناک ہے کہ اب اس حرام موت کے لیے اس طریقے سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم جو ہے اس کو گلے سے لگانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ پہلو بار جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ انذار آخرت جو ہے یہ نقطۂ آغاز ہے کار رسالت کا. البتہ اس سے اگلا معاملہ کیا ہے، منتہائے مقصود کیا ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ کار رسالت کے آغاز ہی پر پوری بات واضح کر دی کہ اس کا کام جو شروع ہو رہا ہے وہ تو انذار آخرت سے ہے. منتہائے مقصود وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی قائم کرو، رب کو بڑا بناؤ. بظاہر تو یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں تو بڑا ہی آپ کو عجیب لگا ہوگا، رب کو بڑا بنائے، میں بناؤں، آپ بنائیں گے، کون بنائے گا؟ رب تو ہے بڑا، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے. ہے تو صحیح، لیکن اس کی کبریائی مانی نہیں جا رہی. آپ اس کے قوانین کو پسے پشت ڈال کر اپنے جی سے گھڑے ہوئے قوانین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. آپ نے کہاں مانی اس کی کبریائی؟ اس کی بڑائی نہ آپ کی پارلیمنٹ مانتی ہے. ابھی تک وہ اٹکا ہوا ہے، وہ جو بل تھا اس بل کے ساتھ ایسی کچھ چیزیں جو ہیں وہ شامل کر دی تھی کہ اس کی وجہ سے وہ اٹک کر رہ گیا. لیکن یہ کہ ابھی تک رب کی کبریائی، کہنے کو تو جو دفعہ دو الف ہے دستور کی، اس میں قرارداد مقادری شکل میں موجود ہے، غیر مؤثر، کوئی ان کی حقیقت نہیں. لہذا ابھی کبریائی اللہ کی جو ہے وہ نہ ہماری پارلیمنٹ میں ہے، نہ ہماری عدلیہ میں ہے، نہ ہمارے مارکیٹ میں ہے، نہ ہمارے معاشی نظام میں. سارا معاشی نظام پہلے تو تانا بانا تھا نا، وہ سود کا تھا، اب اس کے اوپر کوہ ہمالیہ کھڑا کر دیا گیا ہے اور وہ ہے جوئے کا. ابھی میں آتے ہوئے پڑھ رہا تھا، ہر روز مالا مال، ہر روز پورا اندازی ہو رہی ہے، مالا مال. کہیں کو کروڑ پتی، راتوں رات کروڑ پتی بننے کی باتیں ہیں، کہیں ہر روز مالا مال کے ابھی اشتہار بنے. ہولڈنگ دیکھے کئی آتے ہوئے کہ روزانہ پورا اندازی ہوگی اور لاکھوں کے انعامات ملے. سب چھو تو سود اور جوئے پر معیشت کو اللہ پڑا کہاں ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسجد میں شاید اللہ کی بڑائی ہے، یہاں اللہ کے حکم کے مطابق آپ رکوع کر رہے ہیں، سجود کر رہے ہیں، باقی تو اور کہیں اللہ کی بڑائی نہیں. تو کبریائی جو ہے اللہ کی، اس کے نظام کو قائم کرنا یہ منتہائے مقصود ہے. البتہ یہ کہ جہاں تک اس منتہائے مقصود کا تعلق ہے، اس پر تو ہمارے ہاں اب آج کل گفتگو کافی ہوتی ہے. خود میرے ہاں، میری اس مسجد میں، میرے خطابات میں، میری تقاریر میں، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ تکبیر رب، رب کو بڑا بنانا یا رب کی بڑائی نافذ کرنا، اس پر مستزاد چار اور اصطلاحات قرآن مجید کی ہیں. عقیم الدین، دین کو قائم کرو، لیظہرہ علی الدین کلہ، جہاد کرو تاکہ اللہ کا دین جو ہے تمام زندگی کے نظام پر غالب آ جائے، برتری اس کی ہو جائے. بتاؤ یقول الدین کلہ للہ، دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے. یہ ساری اصطلاحات کس کی ہیں؟ قرآن کی ہیں. اور یہ کہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے، کیا مطلب ہے؟ حاکمیت اللہ کی ہو تو خلافت مسلمانوں کی ہوگی. تو یہ اصطلاحات ہیں. ویسے بھی آج آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں بڑا غلغلہ ہے، دین کا غلبہ، دین کی تحریک، اقامت دین، خلافت کا نظام قائم کرنا، یہ غلغلہ ہے پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں جہادی تحریکیں چل رہی ہیں. اور واقعہ یہ ہے کہ مغرب پریشان ہے، خوف زدہ ہے، اس لیے کہ بہت بڑی کمزوری ہے اب ان اقوام کی جن کا سر خیل امریکہ ہے، وہ مرنے کو تیار نہیں ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ان مسلمانوں کو، ان جنونیوں کو، یہ تو موت کو ایسے جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ مرگ آئے تبسم بننا بے اس، کہ اس کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ جب موت آتی ہے، شہادت کی موت ہو تو اس کے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ ہوتی ہے، موت سے بھاگنے کا تو سوال ہی نہیں. لہذا یہ شے ہے کہ جو اس وقت انہیں خائف کر رہی ہے کہ یہ ہے. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں ہر پانچواں انسان جو ہے وہ بہرحال کلمہ گو ہے، محمد رسول اللہ کا امتی ہے، کیسا بھی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، جیسا بھی ہے، لیکن ان کی ہڈیوں کے گودے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو کسی بھی وقت جو ہے آگ دبی ہوئی سمجھ، آگ بجھی ہوئی نہ جان، یہ دبی ہوئی آگ کسی وقت چنگاریاں پکڑ لے گی. اور یہ چنگاری پکڑ لے گی تو پھر واقعہ یہ ہے کہ کوئی ایٹمی ہتھیار بھی جو ہے اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. انسان میں اللہ نے بے پناہ قوت رکھی، آخری فیصلہ جب بھی ہوگا ایٹمی وار کے بعد وہ انسانوں کے ذریعے سے ہوگا. چینیوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر ایٹمک وار بھی ہوتی ہے بلکہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ختم نہیں ہوگے، تم ختم ہو جاؤ گے. پھر ہمارا اتنا علاقہ پھیلا ہوا ہے وسیع، اور اتنے دور دراز ہم بلوں کے اندر گھس جائیں گے. انہوں نے زمین دوست جو اپنے لیے بنا رکھی ہیں کہ ہم تو پورے ختم نہیں ہوں گے لیکن پھر جو ہوں گے تو پھر ہم تمہارے اوپر جو ہے قبضہ کریں گے. آخری معاملہ جو ہوگا پھر وہ انسان کے ذریعے سے ہوگا, وہ پھر وہ جو ہے وہ ان ہتھیاروں کے ذریعے سے نہیں ہوگا. بہرحال یہ جو سارا غلغلہ ہے اس کی وجہ سے جہاں تک منتہا مقصود ہے کار رسالت کا اس پر گفتگو کافی ہوتی ہے, لیکن جو اس کا نقطۂ آغاز ہے اس پر وہ امفسس نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. انذار آخرت پر جو زور ہونا چاہیے, جب تک یہ کیفیت نہ ہو کہ انسان کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی, اور چونکہ یہ کیفیت نہیں ہے ہماری اکثر جو یہ جہادی تحریکیں ہیں یا جو ہماری اکثر, اب کیا ہوا جہاد افغانستان کامیاب ہوا, آپس میں لڑ پڑے کیوں, سارا فساد جو ہوا کیوں ہوا, خوب بے جا. اگر آخرت پیش نظر ہوتی تو یہ جنگ باہمی نہ ہوتی, اثار ہوتا, ٹھیک ہے کوئی بھی ہو آ جاؤ اللہ کے دین پر چلنا ہے, لیکن نہیں, مقصد ذاتی علم, ذاتی اقتدار. وہ جو فرمایا تھا کہ دار الآخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, یہ آخرت کا گھر تو ہم نے مخصوص کیا ہوا, ریزرو کیا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین میں اپنا اقتدار نہیں چاہتے, ان کی یہ طلب نہیں ہے کہ ہمیں سربلندی حاصل ہو جائے, وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ حق کو غلبہ حاصل ہو جائے, حق سربلند ہو جائے, اللہ کا دین قائم ہو جائے, اپنے لیے اقتدار, اپنے لیے حکومت, اپنے لیے علم, اپنے لیے سربلندی. یہ در حقیقت بندہ مومن کے قطعاً شایان شان ہے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اچھا یہ علوا فی الارض جو ہے یہی فساد پیدا کرتا, جس کی بہترین مثال یہی افغانستان کا جہاد ہے. یہ علوا فی الارض, یہ مختلف جو 6-7-8 جو مختلف گروہ تھے یہ آپس میں ٹکرائے کیوں, علوا فی الارض ہمارا اقتدار ہوگا, حکومت ہماری ہوگی, ہم چلائیں گے, اس کے نتیجے میں جو فساد ہوا ہے, تباہی آئی ہے. کابل کا تو بیڑا غرق ہوا ہے روسیوں کے جانے کے بعد, کابل کو تو کوئی نقصان پہنچا ہی نہیں تھا اس پوری جنگ کے اندر, لیکن اس کے بعد جو بیڑا غرق ہوا ہے اور وہ جو ملبہ بن کر رہ گیا ایک شہر, وہ تو ہوا بعد میں آپس کی خانہ جنگی کی وجہ سے, اور وہ سلسلہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. تو یہ اصل سبب کیا ہے کہ وہ انذار آخرت جو کار رسالت کا نقطۂ آغاز ہے اس پر وہ زور نہیں ہے جو ہونا چاہیے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, جب یہ شکل نہیں ہوگی آخرت کی ترجیح اور مطلوب و مقصود آخرت کی نجات جب تک نہیں ہوگی, تو پھر یہ سارے نعرے جہاد فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ, اور اقامت دین اور غلبہ دین کی جدوجہد, اس سب کے لیے میں علامہ اقبال کے الفاظ میں مستعار لے رہا ہوں, کار بے بنیاد. علامہ کا مصرع تو بہت مشہور ہے کہ آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. میں وہ کار بے بنیاد کا لفظ دے رہا ہوں کہ یہ جو دعوت, تبلیغ, اقامت دین, یہ کار رسالت ہے, لیکن اس کار رسالت کی بنیاد ہے انذر, آخرت کا استحضار, ایسا استحضار کہ انسان کو یہ زندگی غیر حقیقی نظر آئے, آخرت کی زندگی حقیقی نظر آئے, یہ زندگی بے وقت ہو جائے اور اصل وقت آخرت کی زندگی کی. اگر یہ شکل نہیں ہوتی تو کہنے کو تو وہ جہادی تحریکیں ہیں, اور کہنے کے لیے تو اس میں اقامت دین ہے, اس کے لیے جو بھی ہے بھاگ دوڑ ہے, اس کے لیے آمد و رفت ہے اور ایاب و ذہاب ہے اور حرکت و برکت ہے. لیکن اگر تجزیہ کریں گے, یہ میں بہت پہلے 67 میں اپنی اس تحریر میں یہ تجزیہ کر چکا ہوں جو اسلام کے نشت ثانیہ کے نام سے چھپی ہے, کہ یہ جو اصل محرک عمل, اگر آخرت کا وہ یقین اندر نہیں ہے تو اگر آپ تجزیہ کریں گے تو اصل محرک عمل اخروی سے زیادہ دنیوی ہو جاتا ہے اور دینی سے زیادہ قومی ہو جاتا ہے. اپنی قومی برتری, اس کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے, اور نام اس کا قتال فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ, حالانکہ اس میں اصل شے ہے. اور دنیا میں انقلاب آ جائے, اچھا نظام ہو جائے, ایک ویلفیئر سٹیٹ قائم ہو جائے, بھائی تو دنیا کا تعلق ہوا نا, ٹھیک ہے. اسلام واقعتاً ایک بہترین نظام دیتا ہے, واقعتاً اسلام آئے گا تو نظام عدل و قسط قائم ہوگا, لیکن یہ مقصود و مطلوب نہیں ہے. افراد کی جگہ پر انفرادی لیول پر مطلوب و مقصود سوائے اللہ کی رضا کے اور سوائے آخرت کی فلاح کے کوئی اور شے مطلوب و مقصود کے درجے میں آئے گی تو یہ پولیوشن ہے پھر، بلکہ صرف پولیوشن نہیں پرورشن ہے، پھر گویا کہ مس ہو گیا معاملہ، کج ہو گیا. آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، وہ تو اپنے ہدف سے ہٹ گیا پھر. وہ تیر نیم کش اپنے نشانے پہ کیسے پہنچے گا؟ اس لیے کہ اس کا اصل محرک ہونا چاہیے رضا الہی اور فلاح اخروی. اگر یہ نہیں ہے تو پھر در حقیقت یہ سب کچھ یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں. دیکھیے نوٹ کیجئے ایک بات کو، جہاد فی سبیل اللہ، یہ بار بار میں نے واضح کیا ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ایمان سے. سورہ حجرات کی دو آیات، آیات 14-15، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، نبی سے کہہ دی تم ایمان نہیں لائے ہو، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو اسلام لے آئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. اچھا اگر ایمان دلوں میں داخل ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. جہاد فی سبیل اللہ کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان کی جڑیں اگر قلب میں گہری ہوتی ہیں تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. ورنہ اسلام ایک یوں سمجھیے کہ سوشل آرڈر ہے، مسلمانوں کا معاشرتی نظام ہے. آپ اسلام کی بنیاد پر ایک مسلمان شمار ہوں گے، سارے حقوق آپ کو حاصل ہو جائیں گے. ایک مسلمان عورت سے لڑکی سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے، مسلمان والدین کی وراثت آپ کو مل سکتی ہے، جو بھی مسلمان کے قانونی حقوق ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. تو کس حد تک ہے معاملہ اسلام کا؟ ایمان وہ شے ہے کہ وہ جو گہرا جاتا ہے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس سے جو شے برآمد ہوتی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اچھا جہاد فی سبیل اللہ میں میری تو تقریریں موجود ہیں، انگریزی میں بھی ہے. یہ 9-storied بلڈنگ ہے، 9 اس کی منزلیں ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی. اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. 9 منزل پر جا کر یہ قتال فی سبیل اللہ بنتا ہے. ہائیسٹ لیول جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کا وہ قتال فی سبیل اللہ، اس لیے وہ محبوبیت ربانی کا مقام بن جاتا ہے. سورہ صف میں اسی لیے آیت نمبر 4 میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اس کا تعلق جو ہے وہ ایمان کی اس گہرائی کے ساتھ ہے جس کو حدیث جبرائیل میں احسان سے تعبیر کیا گیا ہے. انتاب اللہ کا اللہ کا طرح ہو، ایسے اللہ کی بندگی کر رہے ہو گویا کہ تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اللہ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ استحضار ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اس حدیث کی جو مختلف روایتیں آئی ہیں، مختلف نریشن ہیں، ان میں سے ایک جگہ ہے انتابل للہ کا اللہ کا تراہ فیل تک اترا ہو فیل ہو یاراک. اللہ کے لیے جد و جہد، محنت، عمل اس طریقے سے، اس یقین کی کیفیت کے ساتھ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ یقین تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس درجے کا ایمان اگر نہیں ہے اور احسان کے اس درجے تک اگر انسان کی رسائی نہیں ہوئی ہے تو یہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ جو ہے یہ بالکل سطحی سی چیزیں ہوتی ہیں، جن کو جیسے کہ قرآن مجید میں جگہ مثال دی گئی ہے کہ ایک ایسی جھاڑ جھکار ہوتا ہے اس قسمت من فوق الارض ما لها من قرار، ذرا سے جو ہے اس کو آپ نے جھٹکا دیا اور وہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اس کی جڑ گہری ہے ہی نہیں. ہاں جس کی جڑ گہری ہو، اسلحہ ثابت وفروحہ فی السماء، وہ کلمہ طیبہ جو ہے کشجرت طیبت اسلحہ ثابت وفروحہ فی السماء، تو اس کو تو اکھاڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لیکن یہ جہاں جڑ ہی سطح ہی ہے، جڑیں گہری گئی نہیں ہے، تو اس جھاڑ جھکار کو تو ذرا سا جھٹکا دیں گے تو آپ اسے زمین سے اکھاڑ لیں گے. بہرحال اس سورہ مبارکہ میں یہ جو ترتیب ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اب اسی میں دیکھیے اس میں اسی سورت کے اندر دو مرتبہ اور اس بات کی توجہ جو ہے دلائی گئی اس کی طرف. سب سے پہلے تو جو ابتدائی 7 آیات ہیں اس کے فوراً بعد قیامت کا، روز قیامت، یوم قیامت کا نقشہ کہہ دیا گیا. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. دیکھو ہوش میں آؤ، جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بہت سخت دن ہوگا. ذالک یوم عظیم یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، انکار کرنے والوں پر وہ ہرگز آسان نہیں ہوگا. پھر آگے چل کر آیات نمبر 32 کا 37 بھی میں نے تلاوت کی تھی، کلہ والقمر، یہ اب وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کروں، یہ حضور کی خاص بعثت کی کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے جو ان آیات میں قسموں کی شکل میں آیا ہے. کلہ والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انھا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر. یوں سمجھیے جیسے چاند کی روشنی دھندلی سی ہوتی ہے نا، سورج کی روشنی کرتے اس کا مقابلہ تو ہے ہی نہیں، ایسے ہی پچھلی نبوتوں کی کچھ تعلیمات کچھ دھندلی سی رہ گئی تھی حضور کی بعثت کے وقت. تورات اور انجیل کی تعلیمات ایسی دھندلی سی جیسے چاند کی روشنی ہو. اور پھر جو ہے خاص طور پر 600 برس کا جو وقفہ آیا تھا کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں، فترت اولا اسے کہتے ہیں، حضرت مسیح اور حضور کے مابین پوری دنیا میں کہیں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا. اور یہ سمجھ لیجیے 600 برس، اس 600 برس کو رات سے تعبیر کیا گیا، واللیل اذ ادبر، لیکن اب یہ رات جا رہی ہے، پیٹھ موڑ کر جا رہی ہے، واپس جا رہی ہے. وصبح اذا اسفر، اب صبح طلوع ہو گئی ہے نبوت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اب قرآن مجید جو ہے وہ ایک جو سمجھیے کہ خورشید تازہ بن کر طلوع ہو گیا ہے افق عالم پر، اور اب اس کی روشنی جو ہے روزے جو روشن کی روشنی جو ہے وہ عام ہو جائے گی. اب فرمائے انھا لإحدی الکبر، جان لو یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے، بعثت محمدی کوئی معمولی بات نہیں ہے، تاریخ انسانی کا عظیم ترین واقعہ ہے. انھا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، پھر لفظ نذیر آ گیا، خبردار کرنے کے لیے تمام نوع انسانی کو. کیونکہ حضور کی بعثت کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے، بشر پورے عالم بشریت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، جو بھی تم میں سے چاہے سوچ لے آگے آنا چاہتا ہے یا پیچھے رہنا چاہتا ہے، آگے بڑھے اور ہدایت سے بغلگیر ہو جائے، ہدایت کو خوش آمدید کہے اور اس کے راستے میں کوئی اختیار کر لے، اور نہیں تو پیچھے رہ جائے گا. بہرحال یہ جو انذار ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر، جس طریقے سے تانا بانا جو ہے اس کے اندر، پھر آپ کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی سورہ ہجر کی آخری آیات میں ہے، جب حضور کو حکم ہوا وہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی اپنے جو قریب کے رشتہ دار ہیں انہیں خبردار کیجیے، ان کو ڈرائیے آخرت سے، انہیں خبردار کیجیے کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی جو ہے وہ موت کے بعد ہے اور اس کا محاسبہ ہے. انذر عشیرتک الاقربین، لیکن وہی لفظ انذار چلا آ رہا ہے، ابتدا میں یہی لفظ آیا ہے، قم فانذر وربک فکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم من یتقدم او یتأخر، اور انذر عشیرتک الاقربین. اب آپ نے حکم دیا حضرت علی کو، گھر میں رہتے تھے وہیں پر آپ ہی کے زیر کفالت تھے، تو جو اس طرح کے اندر باہر کے کام ہیں وہ ان کے سپرد تھے، دعوت تعام کا اہتمام کرو، بلاؤ تمام بنو ہاشم کو. بلا لیا گیا، کھانا کھایا، اب آپ کھڑے ہوئے اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے، لوگوں نے ہوٹنگ کی، شور مچایا اور چلے گئے، بات نہیں سنی. کچھ دن کا بیچ میں وقفہ ڈال کر پھر آپ نے دوبارہ کہا علی دوبارہ اہتمام کرو، دوبارہ اہتمام ہو گیا، آ گئے، کھانا کھا لیا، تو اب کچھ شرم آ گئی ہوگی کہ دو مرتبہ کھانا کھایا ہے، روٹی کھائی ہے، تو آخر اب ان کی بات تو سن لے کیا کہہ رہے ہیں. تب آپ نے خطبہ دیا، اس خطبے کو میں خاص طور پر اس لیے کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں توحید اور رسالت کا ذکر ایک جملے میں ہے اور آخرت کا ذکر 5 جملوں میں ہے، اس لیے کہ اصل شے جو ہے وہ آخرت ہے. اگر ایمان بالآخرہ نہیں ہے تو یہ توحید بھی بس صرف ایک مسئلہ علم کلام بن کر رہ جائے گا، ذات و صفات کی بحث ہو جائے گی، ہے صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، ان دونوں رنگوں میں پڑے رہیں گے. وہ توحید جو ایک قوت بنتی ہے، زندہ قوت کے زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام. وہ آخرت ہے اصل سے، اگر یقین ہے آخرت کا، استحضار ہے آخرت کا، تب تو توحید بھی صحیح ہوگی اور رسالت کے ساتھ بھی. ورنہ رسالت کیا ہوگا؟ رسالت پر ایمان کا مطلب کیا ہوگا؟ عید میلاد، میلاد کے جلوس، آخری چہار شنبے کا جلوس، یہ ہوگا. نہ اتباع رسول ہوگا نہ اطاعت رسول ہوگی، صرف یہ رہ جائے گا. آخرت کی ذمہ داری کا احساس اور جو محاسبہ ہونا ہے. لہذا آپ نے جو خطبہ دیا، ان الرائد لا یکذب اہلہ، پہلے تمہید باندھی ہے، بڑی پیاری تمہید ہے. دیکھو لوگوں، کسی قافلے کا راستہ بتانے والا کبھی اپنے قافلے کو دھوکہ نہیں دیا کرتا. اب عرب کا نق و نق صحرا، وہ سڑکیں تو نہیں تھی، کوئی شنگھائی میل نہیں لگے ہوئے تھے کہ اب اسلام آباد جو ہے 100 کلومیٹر رہ گیا اور فلاں جو ہے ابھی چکری آنے والا انٹرچینج، کچھ بھی نہیں. نق و نق صحرا، کوئی نشانات نہیں. ذرا سا راستہ اگر بگڑ جائے اور مڑ جائے آدمی صحیح راستے سے، تو ہلاکت بربادی، شور شوٹ ہلاکت بربادی. لہذا نہایت جو معتمد ترین آدمی ہوتا تھا، جس کے بارے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو کہ یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے، وہ ہوتا تھا راستہ آگے بتانے والا، رائڈ. ان رائڈ لا یکذب اہلہ. دیکھو، تم نے دیکھا ہوگا کبھی کسی قافلے کے راستہ بتانے والے نے آج تک اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا. یہ گویا کہ اپنے لیے تمثیل ہے کہ میں تمہیں قافلہ انسانیت کی جو اگلی منزل ہے پڑاؤ، اس کی خبر دینے کے لیے آیا ہوں. واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم ولو غررت الناس جمیعا ما غررتکم، خدا کی قسم، اگر بفرض محال میں پورے تمام عالم انسانیت سے جھوٹ بول سکتا، کبھی کبھی تم سے جھوٹ نہ بول. اور اگر میں بفرض محال تمام انسانوں کو دھوکہ دے سکتا، کبھی کبھی تمہیں دھوکہ نہ دے. اس تمہید سے بات شروع کی، اور پھر ایک جملے میں ہے توحید بھی اور رسالت بھی. واللہ الذی لا الہ الا ھو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ، اس اللہ کی قسم ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، توحید آ گئی. انی لرسول اللہ الیکم، یقینا میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف ہے، خاصۃ، خاص طور پر، والی الناس کافۃ، اور تمام نوع انسانی کی طرف بالعموم. اب دیکھیے پانچ جملے، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم سب پر موت وارد ہو جائے گی جیسے روزانہ رات کو سو جاتے. ثم لتبعثن بما کما تستیقظون، پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا، ایک صبح آئے گی جیسے روز صبح اٹھ جاتے ہو، نیند سے بیدار ہوتے ہو، ایک صبح قیامت بھی آئے گی، اپنے قبروں سے اٹھو گے اور کیفیت وہی ہوگی جیسے ابھی رات کو سوئے تھے اور جاگے ہیں، یہی کیفیت تمہاری ہوگی. سملت تم اصل کما کرتے سملت اور سبن بے ماں کا عمل ہوں، پھر یہ کہ تمہارا محاسبہ ہوگا جو بھی تم عمل کر رہے ہو. سملت تج زبن بل احسان احسان وسو سوا، اور پھر تمہیں لازمہ بدلہ ملے گا، نیکی کا بھلا بدلہ اور بدی کا برا، کی بری سزا. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور وہ کیا ہے؟ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. پانچ جملے ہیں ایمان بالآخرہ پر، باق بعد الموت، محاسبہ اخروی، اور پھر اخروی زندگی ابدی. إِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، جبکہ توحید اور رسالت کو ایک جملے میں جمع کر لیا گیا. اس اعتبار سے، لیکن یہ کہ جو اصل شے ہے اس کو سمجھیے، آخرت کا یہ یقین اگر صرف قال کے درجے میں ہے کہ ہاں مان لیا، مانتے ہیں آخرت ہے، باق بعد الموت ہے، حساب کتاب ہے، اور یہ آپ کا حال نہیں بنا، تو کچھ حاصل نہیں. صحابہ میں سے ایک صحابی کا قول بڑا عجیب ہے. حضور کا یہ معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد کچھ دوست تھوڑی دیر آپ بیٹھے رہتے تھے اور کچھ لوگوں سے سوال کرتے تھے، رات کیسی گزری، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو وہ بیان کرے. تو ایک صاحب سے آپ نے پوچھ لیا، کیسا اصبح تھا، آج کیسے صبح ہوئی؟ تو جواب بہت ہی غیر معمولی دیا انہوں نے، اصبح تو مومن حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھے تو سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی ہے. اب کیونکہ جواب بڑا یہ غیر معمولی بات تھی، تو حضور نے پوچھا، لیکن یہ شیئن صفت ہے، فما صفت و ایمانی، ہر شے کی کچھ صفت ہوتی ہے جس سے سمجھا جاتا ہے، اسے پہچانا جاتا ہے. تم جو کہہ رہے ہو کہ سب سے مومن کی مجھے صبح نصیب ہوئی ہے، ذرا بیان کرو تمہارے اس ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار. اے نبی، اے حضور، میری کیفیت یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور گویا کہ اپنی آنکھوں سے میں آگ کو، جہنم کو دیکھ رہا ہوں. یہ بالکل وہی انداز ہے جو حدیث جبرائیل میں آیا، کاننا کا کرا ہو فلم کا کل کرا ہو فلم ہو یار کاننا کا، تو کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار. یہ کیفیت جب تک نہ ہو جائے، جیسے کہ حضور نے ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دونوں کندھے، دونوں شانوں کو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھر آپ نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب اور عابر سبیل. دیکھو میرے بیٹے، میرے بچے، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو، کیا بس راستہ چلتے ہوئے مسافر ہو. بس دنیا سے، اس سے زیادہ کی دلچسپی پھر یہ در حقیقت ایمان کے منافع ہے. پھلنا پھولنا، جائیدادیں بنانا، کاروبار کی سوچتے رہنا، شیخ چلی کے خواب ہی دیکھتے رہنا، اگر نہ بھی کچھ ہو سکا تو خواب ہی دیکھتے رہے ساری عمر، لیکن خواب دیکھے اسی کے کہ یہ کر لوں اور وہ کر لوں اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، کبھی آخرت کا خیال نہ آیا، بلکہ دنیا ہی کے بارے میں سوچ بچار رہے. کچھ لوگ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں، کچھ لوگ اپنی امپائر بلڈ کر لیتے ہیں، کچھ کارخانوں پر کارخانے، چینی کا کارخانہ ایک ایک سے اوپر دس بن گئے، آخر لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ساری سوچ جو ہے وہ دنیا میں رہی، اور ایک وہ شخص ہے جو نگاہ غلط انداز سے دنیا کو دیکھتا ہوا گزر جاتا ہے کہ میری منزل نہیں ہے، میرا ٹھکانہ نہیں ہے، میرا گھر نہیں ہے، میں راہ گزر ہوں، راہ چلنے والا مسافر ہوں. بس کل سے دنیا کا اللہ کا غریب اور عابر سبیل، اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو ایمان بالآخرت نہیں ہے حقیقی. اور جیسے کہ میں عرض کر چکا، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اس کا تعلق ہے ایمان کی گہرائی کے ساتھ. اگر اس ایمانی کیفیت، اس ایمانی حال کے بغیر ایک آدمی اس وادی کے اندر قدم رکھ چکا ہے اور بکٹوں دوڑ رہا ہے، اس کا مطلب یہ محرک عمل کچھ اور ہے. کوئی اپنی شخصی جو ہے وہ اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کا کوئی جذبہ ہو سکتا ہے، کوئی بزم آرائی ہو سکتی ہے، کسی کی تقریر بڑی اچھی ہو گئی ہے اور وہ اب دیکھتا ہے کہ میری تقریر پر لوگ سر دھنتے ہیں، یا میں فرض لیجیے کہ کوئی تحریر بڑی اچھی بن لکھ لیتا ہوں، وہ لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے اس کی تعریف سے، یہ اگر چیزیں. یا جیسا کہ میں نے اس کے محض دنیاوی انقلاب برپا کر دینا کہ کمیونسٹ یہ سمجھتا کہ کمیونزم کے اندر بہترین فلاح ہے انسان کی، ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں اسلام میں فلاح ہے انسان کی، لیکن اگر اس کے پیش نظر بھی صرف دنیا کی فلاح اور ہمارے سامنے بھی صرف دنیا کی فلاح ہے تو بیسیکلی کوئی فرق نہیں ہے ایک مسلمان میں اور کمیونسٹ میں، جب تک کہ ہمارے پیش نظر وہ ہنری فلاح بنیادی نہ ہو. دنیاوی فلاح گویا کہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، ایک نتیجہ ہے، وہ ضمنی نتیجہ ہے. ہے حق یقیناً، اسلام آئے گا تو بہترین نظام ہوگا، حقوق حاصل ہوں گے، عدل ہوگا، انصاف ہوگا، کفالت عامہ ہوگی، بہترین ویلفیئر سٹیٹ ہوگا، یہ سب ہے، لیکن یہ اصل مقصود نہیں ہے. اصل مقصود فلاح اخروی ہے. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ہے کہ یہ جو ربک فکبر اور اقامت دین اور جہاد فی سبیل اللہ اور جد و جہد جو ہے قتال فی سبیل اللہ تک جو معاملہ چل رہا ہے وہ کار بے بنیاد ہوگا کہ گویا کہ وہ اس کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہے. اسی کی کیفیت حضور نے خود اپنے بارے میں فرمائی ایک حدیث میں، مالی ولی دنیا، لوگوں مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مسلی کرا کے میرے صدر نہ تحت شجر تنسم راہ پترا کہا، میری مثال اور میری اس دنیا میں میری جو قیام ہے یا زندگی ہے اور اس میں جو میرا طرز عمل ہے اس کی مثال تو یہ ہے کہ جیسے ایک سوار اپنے سفر پر جا رہا تھا، دوپہر ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں اس نے آرام کیا، اس کے بعد پھر وہ سوار ہوا، اس گھر سے راستہ پڑ رہا، اس گھر سے، اس درخت سے اس کا کوئی مستقل معاملہ نہیں ہے کہ وہ اس کا گھر ہو یا اس کی منزل ہو، بس اتنا سا معاملہ ہے. مالی ولی دنیا، انما مسلی کرا کے میرے صدر نہ تحت شجر ثم راح فترک، یہی وجہ ہے، دیکھیے نوٹ کیجیے، آخری چوتھی بات آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ممکن نہیں ہے جس میں آخرت کی زندگی کا نقشہ موجود ہے اور سائملٹینیس کنٹراسٹ، جنت والے جہنم والے، اصحاب الجنہ اور اصحاب النار نقشے کھینچے بار بار، تاکہ یہ چیز جو ہے ہمارے تمام جو ادراک ہے، شعور کی گہرائیاں ہیں، ہمارے اعصاب جو ہے ان کے اندر سرائر کر جائے کہ اصل ہے جو ہے مطلوب و مقصود وہ آخرت کی فلاح اور نجات ہے. ہاں اس کے لیے یہ ضرور ہے کہ دیکھیے ایک شکل یہ ہے کہ آخرت کا اتنا استحضار ہو جائے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو گئی. دنیا سے بے رغبتی کی ایک غلط شکل ہے وہ رہبانیت ہے. دنیا چھوڑ کر جا کے پہاڑوں کی غاروں میں بیٹھ گئے، نہ شادی کرنی ہے نہ گھر گلستی کا معاملہ کرنا، یہ سارے یہ جنجال ہم نے موڑ لینے ہی نہیں جو خدا سے ہمیں دور کر لا لگا لی ہمیں تو اللہ کے سنا. یہ غلط لا رحمانیت اپنے اسلام. یہ جو دنیا سے بے رغبتی ہے اس کا رخ موڑو کس طرف؟ جہاد کی طرف، تاکہ اس دنیا کے اندر نظام عدل و قسط قائم ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع حاصل ہو کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو سکے. مگر نہ، اگر انسانوں کی ایک عظیم اکثریت جو ہے وہ بار برداری کے اونٹوں کی شکل اختیار کر لے، وہ کوڑوں کے بیل بن جائیں، حیوان بن جائیں، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصطلاح کے مطابق، تو انہیں کہاں خیال آئے گا اللہ کا اور آخرت کا؟ دبے ہوئے ہیں. وہ بوجھ جو ہے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے، تو اس کی بجائے اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کدھر رخ موڑ. لیکن مقصود تمہارا انقلاب نہیں ہے، مقصود تمہارا اقامت دین نہیں ہے، وہ تو تمہاری جد و جہد کا ہدف ہے اس دنیا میں. ذاتی طور پر تمہارا مقصود آخرت کی نجات اور فلاح اور اللہ کی رضا، اس کے سوا کچھ نہ. بہرحال یہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ان تین آیات کے حوالے سے ان حقائق کو اللہ کرے کہ آپ ذہن نشین کریں، اور جو لوگ بھی جنہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی سعادت بخشی ہے، کسی بھی درجے میں دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے کہ وہ اپنے اندر جھانکیں، اپنا جائزہ لیں، اپنے غریبانوں میں جھانکیں، اپنے محرکات عمل کا تجزیہ کریں، واقعتاً وہ للہیت اور ترجیح آخرت، ایثار آخرت اگر یہ ہے کہ اصل میں تو ہم کر رہے ہیں آخرت کے لیے، تب تو یہ کہ یقیناً محمود بھی ہے، مبارک ہوں وہ لوگ کہ جن کو یہ مقام حاصل ہے، اور جن کے ہاں کوئی کمی ہو اس پہلو سے اللہ تعالیٰ انہیں متنبع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. چند باتیں عرض کرنی ہے. اب جو سیاسی حالات و مسائل ہیں، سرتاج عزیز صاحب کا جو دورہ چین کا ہے وہ یقیناً میرے نزدیک بہت ہی صحیح سمت میں اقدام ہے، جس کی کہ تعریف ہونی چاہیے. اور اس کا جو رد عمل مجھے نظر آیا ہے، اگرچہ وہ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کھسیانی بلی والی بات ہے، امریکہ نے بھی آج آپ نے دیکھا ہوگا یہ کہا ہے کہ بھارت، پاکستان اور چین کو مل کر یہ معاملہ طے کر لینا چاہیے. چین اب ایک مستقل گویا کہ اس ٹرائنگل کے اندر اس کے ایک مستقل حصے کی حیثیت سے آ گیا ہے امریکہ کے اندر. ویسے بھی اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اگر آپ کو یاد ہو یہ لداخ کا کچھ علاقہ جو پاکستان کے قبضے میں تھا، اس میں سے کچھ رقبہ پاکستان نے چین کو دیا تھا تاکہ چین کو صحیح راستہ مل جائے تبت کے لیے. تبت جو ہے، ورنہ تو یہ کہ بڑے اونچے اونچے پہاڑ درمیان میں چائنا کے اور تبت کے، لیکن یہ کہ وہاں ایک اچھا لینڈ روٹ بن دینے کے لیے پاکستان نے خیر سگالی کے جذبے کے تحت اس علاقے کی ایک پٹی جو ہے وہ چین کو دی. لہذا چین اس وقت خود فریق ہے، اس کا اپنا انٹرسٹ اس میں ہے. لیکن میں آج یہ سوچ رہا تھا کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے، یہ زیادہ تر 6 مہینے سال کی بات ہوگی، رابن رافیل جو اس وقت بڑے وہ اونچی ہواؤں میں تھی اور وہی گویا کہ امریکہ کی اسپوکس مین تھی اس پورے ریجن کے لیے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ ہم اس ملک آزاد، یہ جو کشمیر ہے یہ اس وقت اسے آزاد کرائیں گے، پاکستان سے بھی وہ سارے حصے واپس لیں گے کہ جو پاکستان نے آزاد کشمیر کی شکل میں، بلکہ اشارہ تو اور یہ بلتستان اور گلگت کی طرف بھی تھا، اور چین سے بھی وہ رقبہ واپس لیں گے کہ جو پاکستان نے اسے دے دیا تھا. اور یہ ان کا نقشہ تھا کہ ان سب کو ملا کر ایک گریٹر کشمیر کی ایک ریاست قائم ہو. وہ ایک ملک ریاست کیا، وہ تو ایک بڑا ملک بنتا ہے، اور یہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن اس کی بہت بڑی ہے. ایک طرف چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے، دوسری طرف بھارت کو کنٹرول کرنے کے لیے، تیسری طرف پاکستان کو لگام دینے کے لیے، چوتھی طرف افغانستان کو لگام دینے کے لیے، پانچویں طرف جو ہے یہ جو دنیا کی چھت پر بیٹھ گئے نا آپ، اور یہ کہ ادھر جو ہے وہ روسی ترکستان کے جو علاقے ہیں، تو ان سب کے لیے. لیکن یہ کہ اب حالات ایسے بدلے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی کا یہ فضل ہے اور بڑا کرم ہے اس کا، کہ اب حالات کے اندر ایک خوشگوار تبدیلی محسوس ہو رہی ہے. آج کے اخبار میں صدر صاحب کا بیان تو یہ آیا ہے کہ جنگ کا بھاگ پاک بھارت جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب کی بات یہ آئی ہے کہ نہیں، پاکستان کی سالمیت کو خطرہ ہے. میرے نزدیک یہ دوسری بات صحیح ہے، جنگ کا ایک حقیقی خطرہ، بھرپور جنگ کا خطرہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت ہے، موجود ہے، اور اس اعتبار سے میں نے پچھلے جمعے میں جو تقریر کی تھی اور اس میں جو نکات تھے، ان کو زیادہ سے زیادہ خود بھی دوبارہ سمجھئے، پڑھیے. تازہ ندائے خلافت میں وہ تقریر شائع ہو گئی ہے، دوبارہ پڑھیں اور عام کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی شاید کبھی نہ تھی. اور اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ توبہ کریں اس کی جناب، اور اس توبہ کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا چار میں نے اقدامات اس میں تجویز کیے، کم سے کم یہ قدم فوری طور پر اٹھائیں، تب یہ ہمارا ریاستی سطح پر، قومی سطح پر، ملکی سطح پر توبۃ النصوح بن جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوحا، خالص اور پاک توبہ جو ہے اگر ہم کریں گے تب اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. تیسری بات یہ کہ متحدہ اسلامی انقلابی محاذ، اس کے ضمن میں بھی نوٹ کر لیجئے، اس کا ایک اجلاس ہوا، مجلس شورا اس کی وجود میں آ گئی ہے، چار جماعتیں، تین تین نمائندے ہر ایک جماعت سے، 12 افراد پر مشتمل شورا، اس کے نام بھی تازہ ندائے خلافت میں جو پہلا جلسہ ہوا تھا ابھی 6 تاریخ کو اتوار کو، اس کی رداد بھی آ گئی ہے، اس میں ذمہ دار لوگ جو ہیں ان کے نام بھی معین ہو گئے ہیں. انشاءاللہ اگلی جو اتوار آ رہی ہے 20 تاریخ کو، تو اس کا ایک اجلاس عام بھی ہم کریں گے، اور کوشش یہ ہے کہ اتوار کی صبح کو 9 بجے سے 1 بجے تک یہ جلسہ ہو، تاکہ اس جو اتحاد ہے یا یہ محاذ ہے اسلامی انقلابی محاذ، اس کے کیا فیچرز ہیں، مین فیچر جو ڈسٹنگوش کرتے ہیں اسے، ماں بہی امتیاز، کہ جو بھی دینی اور سیاسی جماعتوں کے لائے عمل ہیں ان سے یہ کن کن اعتبارات سے مختلف ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پبلک کی نگاہوں کے سامنے لایا جائے گا. تو 20 تاریخ کی صبح کو آپ ابھی سے اس کے لیے ریزرو کر لیجئے، صبح 9 بجے سے لے کر اور 1 بجے تک. یا تو یہ ہوگا، کیونکہ یہ الحمرا ہال ملتا نہیں، اتوار کو وہ دیتے نہیں، یا تو ہوگا جناح ہال میں، اور اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ کوئی رکاوٹ پیش آ گئی وہاں، تو پھر ہمارا قرآن آڈیٹوریم وہ تو ہے ہی ہے ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے. متحدہ علماء بورڈ کی طرف سے آج ایک بہت لمبا چوڑا اشتہار بھی شائع ہوا ہے، اور ایک مسبت ہے قانون کی جو اس کے اندر سفارش کی گئی، یہ وہی ہے جو علماء کمیٹی نے جو سفارش کی تھی، اور چنانچہ کل شاید بیان آ گیا تھا ڈاکٹر سرفراز نعیمی کا، کہ اصل میں یہ متحدہ علماء بورڈ نے اس علماء کمیٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے. اس کے حوالے سے اخبار نویسوں نے مجھ سے بھی ذرا چپتی ہوئے سوالات کیے تھے کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا واقعی یہ جو ہے ہائی جیک؟ میں نے کہا میں ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا، میرے نزدیک ہمیں تو عام کھانے ہیں، پیڑ گننے سے کوئی ہمیں غرض نہیں ہے، مقصد حل ہو جائے. میں نے جو تجویز کی تھی اگر وہ پوری ہو جاتی ہے تو میں دل ماں چشم ماں روشن ہو، دل ماں شاد، کسی کے ہاتھوں ہو جائے اسے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اگر وہ میری سربراہی میں علماء کمیٹی کے ذریعے سے ہوتی تو بھی، اور اب اگر علماء متحد علماء بورڈ کے حوالے سے ہو جائے تب بھی میرے لیے بالکل برابر ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے، میں نے دیکھا اگر میں کوئی چبھتی ہوئی بات کہتا، کوئی کسی پر چھینٹا اڑاتا تو اخبار میں ضرور چھپ گیا ہوتا ہوں، جیسا کہ سرفراز نعیمی صاحب کا بیان آ گیا کہ یہ ہائی جیک کیا گیا علماء کمیٹی کو. لیکن میں نے مثبت بات کی تو اس کا کوئی تذکرہ اخبار میں نہیں، حالانکہ خود مجھ سے سوال کر کے ٹیلی فون کر کے بات معلوم کی گئی. لیکن یہ کہ آج کی صحافت کا یہ انداز ہے کہ کوئی بات سیدھی سادھی وہ تو کوئی اہمیت رکھتی نہیں، بات تو وہ جو ٹیڑھی ہو، چبھنے والی ہو، کہیں نہ کہیں جا کر کسی کے دل پر وہ زخم لگائے، وہ بات کرو، اس کو شائع کرو، اسے عام کرو، تاکہ اس سے جو ہے وہ اخبار جو ہے وہ ذرا چٹپٹا بن جائے. بہرحال اس میں ابھی ایک کمی ہے، میں نے 2 مسودات جو ہے ان کا تجویز کیا تھا. دوسرا پہلو بھی اہم ہے لیکن اس وقت میں وقت ختم ہو چکا، پہلے ہی تذکرہ کر رہا ہوں تکفیر کے معاملے پر، کہ اگر کوئی فرد کسی دوسرے فرد کو یا کسی فرقے یا گروہ کو وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ دہمتن کوئی سمجھ رہا ہے، وہ مغالطے میں آ گیا ہے، حماقت ہے اس کی، تو یہ جو بھی آپ چاہیں کہہ لیں، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص کافر ہے یا فلاں فرقہ کافر ہے، کیا کرے، ہنگامہ کرے، طوفان اٹھائے، آدمی مرے، تب جا کر اس کا کوئی سنوائی ہوگی، یا یہ کہ اس کے لیے قانون بنا دیا جائے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کو یہ اختیار دیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے اگر آپ کا خیال ہے کہ فلاں شخص یا فلاں گروہ یا فلاں فرقہ یہ جو ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، گو اینڈ پروو یور پوائنٹ، فیڈرل شریعت کورٹ میں جا کے ثابت کرو، آخر اسلامی ریاست میں یہ مسئلہ تو اہم ہے، کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، یہ جو ہے قانونی اور دستوری ایشو ہے، تو اس کو بھی ریزالو کرنے کا دستور پاکستان کے اندر آئینی اس کا راستہ نکال دیا جانا چاہیے تاکہ ہنگامہ نہ ہو، لیکن یہ راستہ اختیار کیے بغیر اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے تو 14 سال کی سزا اس کو دی جائے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص اگر زنا کرتا ہے غیر شادی شدہ تو 100 کوڑے، اور اگر کسی نے زنا کا الزام لگایا اور ثابت نہیں کر سکا، 4 گواہ نہیں لا سکا تو 80 کوڑے اس کو لگتے ہیں۔ بالکل اسی پر قیاس کرتے ہوئے میں نے یہ دوسرا تجویز کیا تھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ وقت آئے گا جب اللہ کو منظور ہوگا، میرے نزدیک وہ بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، اسے بھی پورا ہونا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔